بسم الله الرحمن الرحيم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
اس کی برابری کے لیے استعمال کرے گا تو خود بہت فساد پہ وجود میں آ جائے.
خدا بشن فرمود انی عالم مولا تعالی. میں میدونم شما یه روز سکه رو دیدی. این سکه دو رو دارد. یک روش انسانهای این چنینی هن که اولائک کل انام بنو مزن شیاطین الجن و الانس فهیه کل هزاره. یه روش هم انسان کاملی است که نیکی و خوبی از سراسر وجودش میریزه.
خدا نے کہا انی اعلم، میں اس موجود کے دونوں رخوں کو جانتا ہوں. اس سکے کے دو رخ ہیں، ایک رخ وہ ہے جسے تم جانتے ہو، ایک رخ وہ ہے کہ ما لا تعلمون جسے تم نہیں جانتے ہو، اسے صرف میں جانتا ہوں. اور وہ یہ ہے کہ یہ انسان کامل ہے. انسان کامل اور عام انسان میں فرق یہ ہے کہ عام انسان بالغ ایسا ہے کہ اس کے ارادہ ہے، علم ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، خواہشات ہیں، یہ سب جمع ہو جائے تو فساد وجود میں آتا ہے. لیکن انسان کامل مکمل اپنے معبود کا ایک عبد کامل ہے. جب عبد کامل ہے تو اس میں اس کے سرتاسر وجود سے کمالات کی بارش ہوتی ہے، فساد اس کے اندر نہیں ہوتا ہے.
خیلی سخت نا، خسته میشید ہاں، عبرت داره. از این خستگی میریم بیرون ها، صبر کنید یه خورده صبر کنید. سوال دیگر، نهمین سوال، چرا بعد از فعل نسبحه به حمد که آورده؟ چرا؟ اینجا یه خورده تراوت داره، نگران نباش.
اچھا، و نحن
نسبحه
بحمده که ہم تمہاری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں. حمد اور تسبیح دو الگ الگ عمل ہیں. یہ کیوں جمع کیا فرشتوں نے؟ تمہاری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں.
بہت ادب ہے،
یہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں.
بہت بھی با ہر تسبیح یہ حمدم بگی،
ہر تسبیح کے ساتھ ہم بھی پڑھیں. چی فرق ہے بین حمد و
خیلی فرق؟ میگم با هر تسبیحی حمدی هم بگی.
هر تسبیح که ساتھ حمد می پڑھ.
سه تا احتمال در اینجا هست یا سه جور میشه معنا کرد، ولی یک جورش درسته.
مسبح بحمدک اس جمله کو تین مختلف قالبوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان تینوں میں سے
ایک معنا می کنم. معنا می کنم، معنای فارسی ایشون به اردو ترجمه کنه. ما در حالی که سپاس گزارت هستیم تسبیح تو می گوییم.
بله، هم در این حال، یعنی اس حالت میں کہ تمہارے سپاس گزار ہیں، تمہاری نعمتوں کی فراوانی پر تمہاری سپاس ادا کرتے ہیں، تمہاری تسبیح پڑھ رہے ہیں.
یعنی اگر لطف تو نبود کہ سپاس گزاری کنیم، قدرت بر تسبیح نداشت.
یعنی اگر تمہارا لطف ہم پر شامل نہ ہوتا کہ جس کی ہم سپاس گزاری کر رہے ہیں، تو ہم تسبیح نہ کر سکتے.
حالا دو تا معنا دیگه اش باشه که طول میکشه.
بگذاریم یه یک معنا، باقی دو معنا کو چھوڑ دیا.
خب
که وہ تھک رہے تھے اس لیے چھوڑ دیا.
حالا بگذاریم دو تا از اون سوالات رو میاندازیم، میریم سراغ سوال 11. چون طول میکشه داره.
نه تا سوال که شدن
دو تاش میاندازیم،
میریم سراغ 12. 9 سوالات کمپلیٹ ہوئے ہیں اور 2 سوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں، شاید بعد میں کبھی بیان کریں.
حالا
12 سوال تک پہنچتے.
مسئلہ اینه، چرا خدا اومد یه سوال، یه جواب اجمالی داد به این ملائکه؟ میان سوال جواب تفصیلی میداد آخر؟ گفت انی اعلم و لا تعلمون. چرا؟
اچھا، فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جواب میں خدا نے عجیب سا جواب دیا، کیا آپ ایسے کو نمائندہ مقرر کریں گے کہ جس میں یہ یہ خصوصیتیں، ہم ایسے ہیں؟ تو خدا اس کی حکمت کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ تمہیں نہیں، ان کو مقرر کر رہا ہوں اس حکمت کے بنا پر، حکمت کو تو بیان ہی نہیں کیا. انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ تو وہ فرشتوں کو بھی معلوم تھا کہ خدا وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں.
بلے میخواد تربیت کنه، میخواد تربیت کنه که بنده تسلیم پروردگار دنبال تفصیل نیست، ادب اقتضا میکند که اجمال گویی با اجمال گویی قانع شود.
بله، کہ جو خدا کا خاضع بندہ ہوگا وہ خدا کے اجمالی جواب پر بھی قانع ہوتا ہے. یہ تربیتی ایک نقطہ ہے. خدا اگر جواب دے دے تو بس کافی ہے.
یعنی کہ شما در مقابل من نیستید، من یہ پیغمبر میفرستم جناب آدم، میگم بر کرسی بنشینه و بگم کہ شما رو تعلیم کنه، تفصیل بگه.
تفصیل چی؟ تفصیل این سوال؟
تفصیل بله بله
که من
خنده هم به اسمای هم بله که ملائکه که شما ها از من که نباید بپرسید. این خلیفه که دارم این کارش همینه، بهش میگم بنشینه رو کرسی تدریس، بعد بهش میگم انبه هم به اسمای هم، بعد به شما حرف بزنه.
تم نه میں نے جو کام کیا تھا اس کے بارے میں تعجب سے سوال کیا ہے. فی الحال اجمالی جواب اتنا معلوم ہونا چاہیے جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اور تمہارے عبودیت کا تقاضا یہ کسی پہ قانع ہو جاؤ. ویسے تفصیل معلوم کرنا چاہو تو جس کو میں نے نمائندہ مقرر کیا ہے وہ کرسی تدریس پہ بیٹھ کے اچھی طرح سے تمہیں سمجھا دے گا کہ کیوں خدا نے تمہیں نہیں ان کو خلیفہ بنا دیا. وہ بعد میں سمجھا دے گا تمہیں.
بابا این کار خدا یک جهت تربیتی برای جامعه هم داره.
اسی خدایی جواب میں ہمارے معاشرے کے لیے ایک تربیتی پیغام ہے.
حالا سوال بعد که آقا سوال کرد، آقا فرق بین تسبیح و تقدیس چیه؟
ایک سوال میں ابھی نمنان میں نے پوچھا تھا آقا سے کہ آپ بتا بھی دیں، فرمائے کہ
نحن و نصب به هم بحمده و نقدس له، فرق بین این تقدیس و تسبیح چیه؟
هم میمونه؟
آره آره،
که نحن و نصب به بحمدک و نقدس، هم تمہاری تسبیح کر رہے ہیں ہم کے ساتھ اور تقدیس بھی. تو کیا تقدیس کیا ہے، تسبیح کیا ہے؟
چون بعضی ها گفتن تسبیح اخص
این کار، یعنی اگر تسبیح به وجود بیاد تحمید میشه.
مولا عبدالرزاق کاشانی اون آمده یه مقاله یه کتاب در این بخش نویسه. حالا بمانه
خب
اسمی افضل که افضل همه افضل منتها همش برمیگرده به هم. اگر سوره حمد رو کسی از امام مطالعه کرده باشه اونجا مقداری میفهمه. حالا فرق بین تسبیح و تقدیس چیه آقا؟
تو تسبیح و تقدیس میں فرق کیا ہے؟
تسبیح، اینو یادتون باشه، منزه داشتن خداست از شریک و نقص و عجز و مسائل اینچنین.
وہ صفات جو نقص اور عیب پہ دلالت کرتی ہیں ان سے خدا کو منزہ سمجھنا، یہ تسبیح ہے.
ولی تقدیس منزہ دانستن خدا از طبیعت و ماده و زمان و مکان و اینطور چیزا.
تقدیس خدا کو طبیعت، زمانہ، مکان، ان چیزوں سے منزہ سمجھنا ہے. وہ ان صفات معنوی ہے ان سے منزہ سمجھنا، یہ امور اس طرح کے امور ہیں ان سے منزہ سمجھنا.
پس قداست تجرد است،
اس بنا پر قداست تجرد ہے.
و نزاحت و تسبیح همان وحدت و کمال
اور تنزیح اور تسبیح وحدت اور کمال
اینجا اینجا امیدوارم دیگه حالا اینجا رو ما یه طوری تمامش بکنیم میرسیم سر ازغالت و مرتبه تو اینا کارتون دارم میخوام بهتون بگم که بساطیست آقا این قالت چیه اینجا خدا حرف زده مگر
اصلا یهان تک بہت اجمال بہت فہرست کی شکل میں ایک ایک کلمات سے جتنے سوالات اٹھ سکتے تھے وہ سوالات پیش کیے گئے ان کے جو جوابات مل سکتے تھے وہ دیے گئے اب دوبارہ پلٹتے ہیں اس قالہ کی طرف واپس جائیے اذ قال ربک تمہارے پروردگار نے کہا
یعنی قاف و الف و لام مخارج دارن نیاز به زبان دارن زبان بگردن امواج توبید بشود تا صدایی درست بشود و بگه قال اینه
یا خدا نه کوئی بات
این یک کلاس بالاتر شد خب دستتون رو بگیرم یه خورده ببرم اتون بالا
قول عربی میں بات کو کہتے ہیں بات جو آواز وجود میں آ جائے منہ سے اور اس آواز کے اندر الفاظ بن جائیں اور وہ لفظیں اپنے اندر کوئی پیغام رکھیں یہ ہو گیا جناب قول یہ بات کہتے ہیں اردو میں بات اور عربی میں قول تو کیا خدا نے کوئی اس طرح سے بات کی ہے اس بات کے لیے تو حنجرہ ہونا چاہیے حلق ہونا چاہیے اور پھر یہ الفاظ نکلنا چاہیے دانت ہونے چاہیے زبان ہونی چاہیے مخارج حروف ہونے چاہیے اندر سے دھکے کی صورت میں وہ ہوا نکلے اور وہ ہوا مختلف جگروں سے ٹکرا جائے اس سے حروف وجود میں آ جائیں حروف متصل ہو جائیں اس سے لفظ وجود میں آ جائیں تو کیا اس طرح ہے
انہیں اصلاً تصور نہ کر
تو محال ہے خدا اس طرح سے بات کرے چونکہ خدا کا نہ کوئی منہ ہے نہ کوئی دانت ہے نہ کوئی حلق ہے کچھ بھی نہیں
مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه کلام میداره کلامیشون رو نقل میکنم براتون
مرحوم علامه طباطبایی جو مفسر کبیر جهان تشیع ہیں تفسیر المیزان کے مالک ان کی ایک تحقیق ہے اس حوالے سے
ایشون میگه آقا مقصود کلام و قول رو بفهمید
قول یا کلام اس سے کیا مقصد ہے اسے سمجھنا چاہیے
چرا ما اومدیم حرف زدیم
کیوں ہم نے بات کی
میں ہمیں کارا ما القاعات معانی ما به دیگران فقط با قول مگر
اچھا کوئی کہے اس کا جواب کیوں ہم نے بات کی کہا کہ آپ اپنے خیالات اور معانی کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے بات کی اچھا تو اس انتقال کے لیے کیا صرف قول ہی رہ گیا تھا کہ قول کے علاوہ اور کسی ذریعے سے آپ اپنے مفاہیم اور معانی کو دوسرے تک منتقل نہ کر سکیں حالانکہ انتقال کے تو کئی ذریعے ہیں آپ لکھ کے بھی دے سکتے ہیں نقاشی کر کے بھی دے سکتے ہیں اشارے سے بھی دے سکتے ہیں
پیسر میاد بابا میفهمی یعنی چه برو دنبال کاره قول ندارد فرق ندارد لفظ صاف
بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات نہیں کی جاتی خط و خال کی تغیر سے پیغام کو پہنچا دیا جاتا ہے حالا وہ خط و خال کا تغیر کبھی غصے کی شکل میں کبھی محبت کی شکل میں
با یک کرشمے یہ دنیا مسئلہ رو منتقل میکنے
کبھی کبھی ایک چشم نظر کے مثلا ایک ہلکی سی تبدیلی سے پورے عالم میں تبدیلی لائی جاتی ہے
یہ نگاہ میکنے میگے پہ اندازے دنیا تو ست دارم
ایک نگاہ اٹھا کے دیکھنا ہے اس کے اندر یہ پیغام ہے کہ میں پور کل عالم کے برابر تم سے محبت رکھتا ہوں
نشسته بر سر نشم گرفته دست به مژگان که این قتیل قتیل من است و خنجرم است
میں مجھے مار نہیں ترجمہ کروں یا نہ کروں میں کوئی عاشقانہ شعر کروں اچھی بات ہے
میں انتقال معنا
کہ میں مر گیا ہوں میرے مرنے کے بعد میرا قاتل میرے ناش پہ بیٹھا ہے اور وہ اپنے ان پلکوں کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ یہ جس کا ناشہ پڑا ہوا ہے یہ میرا مقتول ہے اور اس کا آلہ قتل یہ ہے
وہ یہ
یعنی ایک نگاہ نے عاشق کو بھسم کر دیا.
پس
دیکھو یہاں پر لفظیں تو نہیں ہوتی,
ان الفاظ کے در دہن میچرخن برای الغاء ما فی الضمیر و مرادات است به دیگران, ابزارهای دیگر هم هست.
بہرحال یہ ہم بات اس لیے کرتے ہیں کہ ما فی الضمیر کو جو ہمارے دل کے اندر پوشیدہ مفاہیم اور معانی اور تمنیات اور خیالات ہیں ان کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے بات اور کلام کا سہارا لیتے ہیں.
پس ما نحوه انتقال مراد و ما فی الضمیر بعضی از موقع لفظ, بعضی از موقع اشاره است, بعضی از موقع چشم ابروز, بعضی از موقع اخم کردنه, بعضی از موقع سکوته, همش داره معانی منتقل میشه.
معانی منتقل کرنے کے مختلف طور اور طریقے ہیں اور بعض طریقے بعض دیگر طریقوں سے بہت خوبصورت بھی.
چرا این چنینه؟ چون عادتا انسان برای انتقال مراداتش رایی به منطقه شهود ندارد.
اچھا, ہم آنکھوں کے ذریعے سے, ہونٹوں کے ذریعے سے, ٹھیک ہے, خد و خال کے ذریعے سے بھی منتقل کرتے ہیں, لفظوں کے ذریعے سے بھی منتقل کرتے ہیں. بہرحال اپنے اندر کے محتویات کو اور جو خیالات اور افکار ہیں ان کو دوسروں تک منتقل کرنے کے لیے کسی نہ کسی ذریعے کے محتاج ہیں. یہ کیوں محتاج ہیں؟
اگر راہی به شهود حضور داشت میگو والله انی به طرق سما اعلم من طرق الارض.
اچھا, یہ اس لیے کہ ہم واقعے کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس شهود واقعے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم ان سہاروں سے دوسرے تک منتقل نہ کرتے, کسی اور ذریعے سے بغیر سہارے کے منتقل کر دیتے. جس کو یہ شہود حاصل تھا اس نے اعلان کر دیا, خدا کی قسم میں نے سماوات میں, مجھے سماوات کا علم زیادہ ہے, بتا دیا کہ ان کے راہ دوست وہ گفت کہ میں آسمانوں کے راہوں کو زمین کے راہوں سے زیادہ جانتا ہوں.
ان احاطه شهودی. خب حالا ببینید تو این لفظای حرفای ما اشارهای ما بعضی از مسخره هست, باطی هست, دروغ هست, کلک هست, تصنع هست, اما در احضار شهودی هیچی حرفا نیست, حقیقت محضه.
اگر احاطه شهودی ہو تو جو واقع جس طرح سے ہے اسی کا ادراک ہوتا ہے, لیکن اگر احاطہ شہودی نہ ہو, ان اسباب کے ذریعے سے ایک حقیقت کو ہم منتقل کرنا چاہیں تو ایک تو وہ حقیقت کاملا منتقل نہیں ہوتی ہے, جو دل میں ہے وہ پورا منتقل نہیں ہوتا ہے, اور دوسرے اس میں دھوکہ ہو سکتا ہے, فریب ہو سکتا ہے, جالکاری ہو سکتی ہے, باروپیہ بنا ہو سکتا ہے, یہ سب ہو سکتے ہیں.
لا شک ولا ریب
احاطہ شہودی میں یہ چیزیں نہیں ہوتی
کہ احاطہ خدا بر این مسئلہ این چنین سہل و آسان, نیاز به لفظ نداره.
بلا شک و شبہ خدا احاطہ شہودی رکھتا ہے. اب انسانوں میں ہم بحث کر رہے ہیں, خدا میں تو بحث نہیں ہے, قطعا وہ احاطہ شہودی رکھتا ہے. خدا کو کوئی بات پہنچانے کے لیے ان سہاروں کی ضرورت نہیں,
متواز کیفیتش آگاہ نہیں,
لیکن وہ حقیقت احاطہ شہودی کیا ہے اس کی کیفیت سے ہم زیادہ آیا
از قبیل الہام ہے
کہ قالا, یعنی احاطہ شہودی کے ذریعے سے یہ پیغام فرشتوں تک پہنچا دیا, تو اب یہ الہام کر کے پہنچا دیا,
آیا از طریق وحی میں شبیہ وحی ہے نمیدونی,
یا کوئی اور طریقہ تھا وہ ہم نہیں جانتے,
آیا شبیہ اون صدایی است که در کوه طور دو بچه های دوروری های موسا رو لنگ در هوا کرد و در آورد, همه شد نابود شدن, مطابق بعضی از روایت خبر نداریم, هیچ خبر نداریم.
کیا یہ قول خدا کوه طور میں جس طرح سے خدا کی آواز آتی تھی اس طرح کی تھی ایجاد کلام کر کے, یا وہاں پر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی گئے اور کہا خدا اپنے آپ کو دکھا تو تجلی فرمایا اور اس تجلی نے حضرت موسیٰ کے ساتھیوں کو تو مار دیا, حضرت موسیٰ بخر موسیٰ سائقہ, تو کیا اس طرح کا تھا؟
بگید ببینم، بگید ببینم، بگید ببینم.
اینی ان الله.
آره. اینی ان بازم اینو همونه. ببینید این الان مال من و شماست داره میگه. این حقیقتش داره میگه.
آخه ها بر میگه.
همونه. 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 حالا ببینید چه میشه. چی شده؟ آقا حقیقت این ازغاله رو به ما بگید.
تو آقا اذ قال ربک، یعنی خدا نه یه مسیج فرشتوں تک منتقل کیا، قالا کے یہ معنی، لیکن یہ انتقال لفظوں کے ذریعے سے،
یعنی خدا
کلام کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے،
یعنی خدا تکوینن فهم شهودی به ملائکه داد تا درک کنن مشیت الهیه اینه.
خب بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اس کو ضائع نہ کریں، غفلت کی وجہ سے ضائع نہ کریں، کہ یعنی خدا نے تکویناً ایک قوت فرشتوں کو عطا کی، اس قوت کے ذریعے سے مشیت الہی کو سمجھا، یہ معنی ہے اس قال ربک للملائکہ.
انجا
مشیت خداوندی کو انہوں نے سمجھا کہ خدا زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہے.
اینو خواهیم گفت یعنی چه، اینو براتون توضیح میدیم، بگنه بگن میشه. حالا
کسا اور بیان کریں گے
مفصل، این رو خواهم گفت که اصلا خلق خدا چگونه است. ما خیال خدا نجدا رو میگه تو اینجاش درست کن، اونجاش بشه درست کن، نیست اصلا، اصلا هیچ فاصله نمیفته بین اراده و تحقق، هیچ، یادتون باشه، بین مشیت و تحقق هیچ فاصله نمیفته. حالا
اس پر انشاءالله بحث میں بعد میں ہوگی کہ مشیت اور تخلیق میں کوئی فاصله نہیں ہے، یہ ہماری مشیت ہے اور ہمارا
معنا برات. حالا یہ قدی لطیف تر بشه کار. اذ قال ربک، اینجا خیلی زری کار رو در اون زمان کرده، کار رو در اون زمان کرده، آمده گزارش رو به پیغمبر میده. گوش کنیم
که یه عمل کسی زمانه میں کسی وقت خدا نے فرشتوں کو یہ قوت دی کہ وہ اس تکوینی قوت کے ذریعے سے مشیت الہی کو سمجھ گئے کہ مشیت الہی یہ ہے کہ زمین پر ایک خلیفہ مقرر ہونے والا ہے. یہ کام ہوا کب؟ بہت پہلے. اب اس واقعے کو خدا پوری رپورٹ کر رہا ہے اپنے خاتم النبیین پیغمبر کو، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے، اس کا معنی بھی نوٹ کر لو کہ میرے محبوب اچھی طرح سے سن لو کہ میں تمہیں کچھ کہنے والا ہوں، اور وہ اس زمانے کی رپورٹنگ ابھی ہو رہی ہے.
میگو میں اس قال اللہ، اس قال الرحمن.
اچھا کور
از بین همه اسماء حسنای الهی رب رو انتخاب کرده.
یہ کیا راز ہے کہ اسماء حسنای خداوندی میں سے لفظ رب استعمال ہوئے؟ قال اللہ نہیں ہے، قال الرحمن نہیں ہے.
سرشین ہے که من این بشر رو خلق کردم، جهان رو خلق کردم، بشر رو خلق کردم، سخر لکم گفتم، خلق لکم گفتم، حالا اراده ربوبی من منشع شده است که خلیفه در کنم. خوب دقت بشه،
من عالم کو خلق کیا ہے، عالم کے تدبیر میں کر رہا، اس کو کمال تک میں پہنچا رہا، یہ میری ربوبیت ہے. لہذا یہ ارادہ ربوبی میرا یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کے لیے زمین پر میرا ایک خلیفہ حق ہو جائے.
چرا؟
جعل ہو جائے.
چرا رب رو آورده؟ چون رب منشأ رشده، منشأ کماله، منشأ تربیته، ولذا ربک و این خلیفم باعث کماله، مربی کماله، معلم کماله، ولذا ربک.
خدا کی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ اس کی مخلوق کمال کی طرف جائے، خدا تربیت کرتا ہے، اس کا کام یہ ہے، ٹھیک ہے، ربوبیت یہ ہے. بنابراین اس کی مشیت ربوبی کا تقاضا ہے کہ کوئی خلیفہ زمین پر مشغول ہو تاکہ اس کے ذریعے سے ہدایت ملے، لوگ کمال کی طرف جائیں.
عجیب ہے، چرا این کافه مفرد اینطوری آورده، خطاب مفرد از قال ربک، خدای تو، از قال رب آدم دیگه،
رب ملائکه،
رب انبیا، رب دیگران، چرا ربک؟
ایک اور خوبصورت پہلو کہ ایسا بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ آدم کے رب نے کہا، فرشتوں کے رب نے کہا، یا مخلوقات کے رب نے کہا، ایسا نہیں ہے، رب دکھ تمہارے رب نے کہا،
منشأش اینه کہ تو اعلی ترین، تو پاک ترین، تو پر رتبه ترین.
اس کا منشأ یہ ہے کہ چونکہ کلام تم سے کیا جا رہا ہے، تم پاکیزہ ہو، تم اعلی ہو، اور وہ واقعہ تمہیں سنا رہا ہوں، لہذا تمہارے رب نے کہا.
اون اسمایی که به آدم تعلیم کردم سر سلسله اونها اسم تو بود، حقیقت محمدیه بود.
وہ اسما جو علم آدم الاسما کی آیت میں بیان کیا ہے کہ میں نے آدم کو اسما سکھائے، جو اسما میں نے سکھائے تھے ان کا سر سلسلہ تم تھے.
اون حقیقتی
حقیقت محمدیت کی جو میں نے تعلیم فرمائی.
فرضا کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین، اینا بحثش خواهد آمد.
اچھا یہ بحث بھی بعد میں ہوگی، علم آدم الاسماء میں
این بحثش خواهد آمد. کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین،
یہ حدیث تقریبا متفق علیه، کنت نبیاً و آدم و بین الماء و تین.
درست است نبی ما، تو صورتاً از آدم زاده ای.
ہمارے نبی، یہ بات سچ ہے کہ آپ کا وجود مادی حضرت آدم کے صلب سے ہے،
اما سیرتن و سریرتن پدر ہوئی،
لیکن سیرت اور سریرت میں آدم کا بیٹا نہیں، آدم کے باپ ہی.
ولذا در بعضی از کلمات بزرگان به پیغمبر اکرم آدم اکبر گفته شده،
اسی لیے بعض بزرگوں کے کلمات میں حضرت پیغمبر کے لیے یہ تعبیر آئی ہے آدم اکبر.
در بعضی از تعبیرات به پیغمبر اب اقدم گفته شده،
بعض تعبیروں میں اب اقدم یعنی قدیم ترین باپ، یہ تعبیر آئی ہے.
گر به صورت من ز آدم زاده ام، خیلی لطیفه، گر به صورت من ز آدم زاده ام، لیک معنن جد جد افتاده ام، و ابن فارغ مصری گفت و انی و این کنت ابن آدم صورتن ولی فی معنن شاهدون به عبوبت.
کیا بات،
بله ابن فارغ گفت و انی و این کنت ابن آدم صورتن ولی فی معنن شاهدون به عبوبتی.
کیا بات،
من پدر آدم،
اگرچه که شکل و صورت میں آدم کی اولاد میں سے ہوں، لیکن میرے اندر کچھ نشانیاں ایسی ہیں کہ وہ بتاتی ہیں کہ میرے اندر ابوت کے نسبت بے آدم، میں آدم کا باپ ہوں.
انشاءاللہ ان مسائل رو بحث خواهیم کرد. این یک اجمالی بود از این مسئله چی؟ ولی بگم این آیه انشاءالله 30-40 جلسه بحث داره، ببینید چی میشه. و صلی الله علی محمد و آله. آقای دیگه 2 ساعت شد یا التماس کاری کردم دیگه.
بعض حضرات نے پیشکش کی تھی کہ مثلا اس آیت پہ بحث کو جائے تو وہ پشیمان ہو جائیں کہ ہم نے ایسا کیوں کہا.
ولی این رو هم بگم، این رو هم بگم، این اجمال بود، این اجمال بود. انشاءالله این اجمال مبدل به تفصیل میشه و از این حالا یه قدری گیت شدن در فایده اومد
انشاءالله. آپ کے لیے مشکل سازی نہیں.